یہ چاہتا ہوں کہ اپنی یہ معروضات شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اہل حق کی کچھ تاریخ بیان کروں کہ حق والے کون سے لوگ ہوتے ہیں، حق والے کن کو کہتے ہیں، بات کرنا، نعرے لگانا، حلوے کی رکابی پہ ختم دینا، لوگوں کی جیبیں ٹٹولنا، جمعرات کے نام پر پیسے جمع کرنا، بڑی اور چھوٹی گیارہویں کے نام پر قوم کو الو بنانا بڑا آسان ہے اور بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ گردن کٹانا بڑا مشکل ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہہ دیا، ربنا اللہ، کیا کہا؟ ربنا اللہ کا معنی ہے کہ خدا ہی ہمارا رب ہے، خدا ہی ہمارا، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ خدا ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، یہ کہہ کر اس بات پر اتنے پکے ہو گئے کہ ان کی چمڑیاں ادھر گئیں، ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹا دیا گیا، ان کو آگ کے انگاروں پہ جلا دیا گیا، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن ثم استقاموا، وہ اس بات پر اتنے پکے ہو گئے کہ چمڑیاں ادھر گئیں، تختہ دار پہ لٹک گئے، پھنسیوں کو چوم لیا، زندانوں کو آباد کیا، ساری زندگی بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھروں کو چھوڑ دیا، حویلیوں کو چھوڑ دیا، مکانوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، برادریوں کو چھوڑ دیا، دکانوں کو چھوڑ دیا، لیکن نہ قرآن چھوڑا، نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑا۔ فرمایا ثم استقاموا، تتنزلوا، جو اتنے پکے ہو گئے میرے دین پر اور میرے نام پر، میری بات پر، میرے کردار پر، میرے مشن پر، میرے لاہ عمل پر، میرے پروگرام پر، میرے منشور پر، میرے دستور پر اتنے پکے ہو گئے، اے اللہ تیرا کیا حکم ہے ان کے لیے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، حکم میرا یہ ہے کہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے ان پر آتے ہیں۔ کیا کہنے کے لیے؟ یہ باور کرانے کے لیے کہ اللہ تخافو، کوئی خوف نہ کرو، اللہ تخافو، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، اللہ تخافو، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، اور آگے فرمایا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور قیامت کے دن ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ربنا اللہ، جنہوں نے کیا کہا؟ خدا ہمارا رب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، حکومت کہے سچی نہیں، وہ اس بات پر ڈٹ جائے کہ سچی ہے، یہی ہے معنی ربنا اللہ کا۔ کوئی کہے حدیث ٹھیک نہیں، کوئی دین کا گروہ اس بات پر پکا ہو جائے، وہ سمجھے کہ ربنا اللہ کہتا ہے۔ کوئی قرآن کے لیے ڈٹ جائے، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ کوئی اسلام کے لیے ڈٹ جائے، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ کوئی صحابہ کے لیے ڈٹ گیا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ کوئی دین کے لیے ڈٹ گیا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ کوئی سلطنتوں سے ٹکرایا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ کوئی کسی باطل فرقے سے ٹکرایا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ کوئی کسی ظلم سے ٹکرایا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ کوئی جیل کی وادی میں پہنچ گیا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ اب اس مفہوم پر ہم نے تاریخ اسلام کے 1400 سال کے اوراق میں نے چند منٹوں میں آپ کے سامنے پلٹ لیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تاریخ کے اسلام کے اوراق چند منٹوں میں، توجہ کی ضرورت ہے۔ بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید کیے گئے، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید کیے گئے، حنین کے معرکے میں 19 صحابی شہید ہوئے، صلح حدیبیہ کے سفر میں 7 صحابی شہید ہوئے، خندق کی وادی میں 4 صحابی شہید ہوئے، بنی لحیان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے۔ اس دین کے لیے، رب اللہ کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، صحابہ کے اس مشن کے لیے، وہی صحابی اپنے اس مشن کے لیے جان کی قربانی دے گئے، سب کچھ لٹا گئے۔ حضور علیہ السلام کے دور نبوت میں، 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے، اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے۔ یہ مشن ہے، کہو یہ کیا ہے؟
مشن ہے۔
اس دین کے لیے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اس دین کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس دین کے لیے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، اس دین کے لیے لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اس دین کے لیے تپتے ہوئے صحراؤں میں صحابہ کو لٹا دیا گیا۔ اس دین کے لیے وہ عبد الرحمن بن عوف تھا جو مدینے میں ہجرت کر کے پہنچا۔ حضور نے فرمایا، عبد الرحمن پریشان کیوں ہے؟ فرمایا، کملی والے، شادی کو 1 سال گزرا تھا، ایک بیوی تھی، ایک بچہ تھا۔ جب میں مکے سے چلنے لگا تو ابو جہل نے کہا، یہ لڑکی بھی ہماری ہے، یہ بچہ بھی ہمارا ہے، تو اگر نبی کے ساتھ جانا ہے تو بچہ اور لڑکی نہیں لے جا سکتا۔ ابو جہل کی دھمکی سے اس نے مجھ سے میری بیوی بھی چھین لی، میرا لڑکا بھی چھین لیا۔ حضور نے فرمایا، پھر تو نے کیا کیا؟ کہا، کملی والے، بچہ تو دے دیا، بیوی تو دے دی، لیکن تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضور نے فرمایا، اگر تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اگر تو نے بچہ دے دیا، بیوی دے دی، تو جو گویا کہ تو نے سارا جہان لے لیا، اگر ایمان بچا لیا تو جہان بچا لیا۔ میرے دوست، توجہ آپ کی ہے؟ توجہ ہے نا؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اس دین کے لیے یہ ایک آدمی ہے جن کا نام ہے حضرت سعید ابن جبیر، سب کہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حجاج ابن یوسف کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ حجاج وہ انسان ہے، وہ ظالم ہے، جس نے 18,000 بے گناہ انسانوں کو ذبح کرایا تھا۔ اس کی عدالت میں سعید ابن جبیر کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حجاج نے کہا، سعید، تجھے شرم نہیں آئی جب تو نے ابن اشعث کی بغاوت میں حصہ لے کر میرے خلاف آواز بلند کی؟ سعید نے کہا، حجاج، تو ظالم ہے، تو بے ایمان ہے، تو صحابہ کا قاتل ہے، تو اولیاء اللہ کا قاتل ہے، میں تیرے ساتھ جنگ لڑتا رہوں گا۔ حجاج نے کہا، میں تجھے ابھی قتل کر دوں گا۔ سعید نے کہا، اگر موت و حیات تیرے ہاتھ میں ہوتی تو میں تجھے خدا کہہ دیتا، لیکن موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ اس نے کہا، اس کو زمین پہ لٹا دو۔ سعید ابن جبیر نے کہا، ٹھیک ہے، زمین پہ لٹا دیا گیا۔ اس نے کہا، آخری تمنا؟ سعید نے کہا، میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، 2 نفل خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھ سکتا، تو مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھے گا۔ تو سعید ابن جبیر عالم تھا، اس کو پتا تھا کہ نفلی نماز مجبوری کی وجہ سے خانہ کعبہ کے بغیر بھی دوسری طرف منہ کر کے جائز ہے۔ سعید نے کہا، وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ، میں جس طرف منہ کرتا ہوں میرا خدا ادھر ہی موجود ہے۔ سعید نے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا، میرا نام سعید ہے۔ اس نے کہا، نہیں، سعید کا معنی نیک بخت ہے، تو بدبخت ہے۔ سعید سے کہا، کہ اے سعید، تجھے پتا نہیں کہ میں ابھی تجھے ذبح کر دوں گا؟ اس نے کہا، تجھ سے جو ہوتا ہے کر گزر۔ اس نے کہا، سعید، بڑا بولتا ہے، تجھے میرا خوف نہیں؟ سعید نے کہا، میری کھلڑی میں، میری چمڑی میں، میرے جگر میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ ہزار علماء کا اجتماع ہے، ہزاروں دنیا کا مجمع ہے، سعید ابن جبیر ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیے گئے۔ حجاج نے کہا، جلاد کو کہا، جلاد سعید کے گردن پہ تلوار چلا دے۔ تلوار چلانے کے لیے آگے آئے تو ایک بوڑھا مجمع سے کھڑا ہوا، کہنے لگا، ذرا ٹھہرو۔ رو کر کہتا ہے، اے حجاج، خدا کے لیے سعید کو قتل نہ کرو، سعید کی جگہ پر مجھے اور میرے بچوں کو قتل کر دے۔ اس نے کہا، یہ کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ روئے زمین پر اس وقت سعید سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس لیے اس کی جگہ پر مجھے ذبح کر دو۔ حجاج نے کہا، نہیں، سعید ذبح ہوگا۔ سعید ابن جبیر کا نوجوان لڑکا اٹھ کر کھڑا ہوا، رونے لگا۔ سعید نے کہا، بیٹا، کیوں روتا ہے؟ فرمایا، تمہارے غم میں روتا کرتا ہوں. شہید نے کہا بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تیرے خدا نے تیرے باپ کی زندگی 53 سال سے زیادہ نہیں لکھی تو تیرا باپ کیا کر سکتا ہے. یہ کہا, اس نے کہا کیا کہتا ہے. شہید نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اے اللہ میں تیرے نام پہ جان دے رہا ہوں, اے اللہ تیرے مصطفیٰ کے نام پہ ٹکڑے ہو رہا ہوں, اے اللہ میں تو مر جاؤں لیکن میرے مر جانے کے بعد حجاج کو اتنا ذلیل کر دینا کہ میرے بعد وہ کسی اور مسلمان کو قتل نہ کر سکے. حجاج کے خلاف, حجاج کے لیے بد دعا کی شہید ابن جبیر نے. تھوڑی دیر کے بعد شہید کی گردن پہ تلوار چلا دی گئی, شہید ذبح کر دیے گئے, مجمع میں سناٹا طاری ہے. شہید کی گردن زمین پر گر پڑی, خون بہ کر حجاج کے تخت کے نیچے چلا گیا. اتنا خون تھا, ڈاکٹروں کو بلایا گیا, اتنا خون تو آج تک 18,000 انسانوں نے کسی کا نہیں نکلا. حکیموں بتاؤ, ڈاکٹروں بتاؤ, یہ کس کیوں خون اتنا نکلا ہے. حجاج کی ڈاکٹروں نے کہا اے حجاج, اے بادشاہ, اے خلیفہ, ہم جتنے آدمیوں کو تم نے قتل کیا, قتل کرنے سے پہلے تیرے ڈر کی وجہ سے ان کا خون خشک ہو جاتا تھا, لیکن شہید ایسا عالم تھا کہ جس کے جسم میں ایک رائی بھر تیرا ڈر نہیں تھا. حجاج ابن یوسف کی عدالت میں شہید ابن جبیر کو اسلام کے لیے ذبح کر دیا گیا. آج کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام کا شیر اپنا آپ جیل کی چار دیواری میں اپنا موقف بدل ڈالے, اپنا ضمیر بدل ڈالے. حق نواز موقف بدلتا ہے تو اسلام کی تاریخ بدلتی ہے. حق نواز اگر اپنا مشن چھوڑتا ہے تو شہید ابن جبیر کے استقلال کی تاریخ کیا ہوگی. یہ کون ہے؟ احمد بن حنبل ہے, سب کہو رحمت اللہ. میں آپ کو مجاہدوں کی تاریخ سنانا چاہتا ہوں. توجہ کر, ایسے واقعات شاید تیرے کانوں نے کبھی نہ سنے ہو. واقعہ احمد بن حنبل کا تو نے بڑا سنا ہے, لیکن ایک عجیب بات میں تجھے سنانا چاہتا ہوں. امام مالک بھی موجود تھے, امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے. ابو حنیفہ وہ ہمارا امام ہے کہ جس کو خلیفہ منصور نے اس لیے جیل میں ڈال دیا کہ ابو حنیفہ نے کہا میں تیرا قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اگر میں قاضی بنا تو فیصلہ تیرے حکم کے مطابق کروں گا, اور کیوں, اور میرا خدا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کسی کا نہیں کیا جا سکتا, میں تیرا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں. ابو حنیفہ نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا, اس جرم میں ان کو جیل میں ڈال دیا. ابو حنیفہ 4 سال تک جیل میں رہے. 4 سال کے بعد ابو حنیفہ کا جنازہ جب جیل سے اٹھا تو ابو حنیفہ کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. امام مالک کو دیکھو, امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا. بادشاہ کہتا تھا کہ مجبور کی طلاق جائز ہے, امام مالک کہتا تھا مجبور کی طلاق جائز نہیں. اس مسئلے پہ امام مالک کا منہ کالا کر دیا گیا. مدینہ کی گلیوں میں گدے پر بٹھا کر امام مالک کو پھرایا گیا. امام مالک جس چوک میں جاتے تھے لوگوں سے کہتے تھے عارفو, اور لوگوں پہچانو, اے عارفو, عارفو پہچانو من لم تعرفو, جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچانے کہ انا مالک ابن انس, میں مالک کتنے انس ہوں, مجھے پہچانو, میرا موقف ہے کہ مجبور کی طلاق جائز نہیں ہے. ہر چوک میں اپنے مشن کا اعلان کرتا تھا. اور ایک امام شافی ہے جس کو لوگوں نے خارجی کہا لیکن پھر بھی اس نے اپنا موقف نہیں چھوڑا. اور ایک یہ امام احمد بن حنبل ہے, کتنا عظیم انسان ہے, امام شافی کا شاگرد ہے. امام شافی اپنے شہر میں حدیث پڑھاتے ہیں, 10,000 طلبا امام شافی کے پاس حدیث پڑھتے ہیں. ایک دن رات کا وقت ہے, حضور علیہ السلام خواب میں امام شافی کو ملتے ہیں. امام شافی کو حضور کی زیارت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے شافی, تیرا شاگرد ہے جس کا نام احمد بن حنبل ہے, حنبل کی بستی میں حدیث پڑھاتا ہے, صبح کو اس طرح کرو, اپنے شاگرد احمد بن حنبل کے پاس میرا سلام بھیجو, میرا پیغام بھیجو, اور کہو کہ تاجدار رسالت نے تجھے سلام بھیجا ہے. اے احمد بن حنبل, ایک وقت ان قریب آ رہا ہے, اس وقت میں سارے مولوی بدل جائیں گے, سارے پیر بدل جائیں گے, سارے دین کے وارث بدل جائیں گے. اگر دین کے مسئلے میں تو بدل گیا تو قیامت تک اسلام کا نقشہ بدل جائے گا. اے احمد, تیرا ایک امتحان آنے والا ہے, اس امتحان میں تو نے ثابت قدم رہنا. امام شافی صبح کو اٹھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حدیث پڑھانے کے بعد ایک شاگرد کو کہا کہ اے شاگرد, جا میرے شاگرد احمد بن حنبل کے پاس حنبل کی بستی میں جا کر رسول اللہ کا سلام پیش کر, اور ان کو بتا کہ پیغمبر نے تجھے علیہ السلام بھیجا ہے. اور حضور نے فرمایا اے احمد بن حنبل تیرا ایک بہت بڑا تجھ پر امتحان آنے والا ہے, ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے گی, ساری کائنات تجھے برا کہنے لگے گی, لیکن تو نے دین کا دامن نہیں چھوڑنا. امام احمد بن حنبل کے پاس وہ شاگرد پہنچتا ہے, شاگرد آ کر جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے, شاگرد کہتا ہے میں حنبل کی بستی میں گیا تو میں نے کیا دیکھا, ایک پرانی مسجد کے صحن میں احمد بن حنبل صحن مسجد میں پیغمبر کی حدیث پڑھا رہے ہیں. میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا احمد بن حنبل کے جسم پر ایک خدر کا کرتا ہے, خدر کی ٹوپی ہے, اور احمد بن حنبل کے اس کپڑے اس کرتے پر کئی پیوند ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. احمد حدیث پڑھاتا ہے, حدیث کے بعد میں نے جب حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, احمد بن حنبل رونے لگا اور میں نے کہا حضور نے کہا اس بات پہ پکے ہو جانا, اس بات پہ ڈٹ جانا تیرا ایک امتحان ان قریب آنے والا ہے. احمد بن حنبل نے جب یہ بات سنی احمد زارو قطار رو رہا تھا, اور عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی کسی کو اچھی خبر سناتا فوراً وہ اس کو ہدیے میں کوئی چیز ضرور دیتا تھا. احمد بن حنبل کو جب حضور کا سلام دیا احمد بن حنبل نے چاروں طرف دیکھا, گھر میں بھی کوئی چیز نہیں, ان کے پاس بھی کوئی چیز نہیں کہ وہ ہدیے کے طور پر اس کو کوئی چیز دے دے. احمد بن حنبل نے اسی وقت اپنی قمیص اتاری اور وہ پھٹی ہوئی قمیص اتار کر ہدیے کے طور پر اس کو دے دی کہ یہ رواج ختم نہ ہو جائے کہ تو نے اچھی خبر سنائی ہے, میں یہ قمیص پھٹی ہوئی تجھے دیتا ہوں. وہ شاگرد احمد بن حنبل کی قمیص لے کر جب امام شافی کے پاس پہنچا, امام شافی نے کہا میرے قریب آؤ, اس نے امام شافی کا حالانکہ وہ لڑکا شاگرد تھا, امام شافی نے اس لڑکے کی آنکھوں کو چوما, پوچھا اے استاد میری آنکھوں کو چومتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ تیری آنکھیں ابھی ابھی احمد بن حنبل کی زیارت کر کے آئی ہیں, اس لیے میں تیری آنکھوں کو چومتا ہوں. قریب آئے فرمایا اے احمد اس بار اس خوشخبری کے بدلے میں احمد بن حنبل نے تجھے کوئی چیز بھی دی؟ تو اس شاگرد نے کہا یہ قمیص ہے, پھٹی ہوئی قمیص ہے, ٹاکیاں لگی ہوئی ہے, یہ مجھے دی ہے. امام شافی نے کہا یہ قمیص مجھے دے دو. قمیص لے لی, اندر گھر گئے, ایک بالٹی کے اندر قمیص ڈالی, پانی ڈالا, پانی اس کو نچوڑا, قمیص کو نچوڑا, اور باہر آ کر وہ قمیص واپس شاگرد کو دے دی. اس نے کہا یا اے استاد آپ نے کیا کیا, میرے شیخ ابھی قمیص لی تھی, ابھی گیلی کر کے واپس دیتے ہو؟ فرمایا تیری اس قمیص کا نچڑا ہوا پانی میں نے تبرک کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے, صبح کو اٹھا کروں گا تو یہ پانی منہ میں ڈال لیا کروں گا, اس لیے کہ یہ اس آدمی کے جسم کا پسینہ اس قمیص کو لگا ہوا ہے کہ جس کو گنبد خضرا سے سلام آیا ہے. سانو کون جیڑ دینا ہے؟ ساری دنیا, ساری دنیا مگر پی ہوئی ہے کہ جیوے جیوے, کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد دنیا نے دیکھا, چند دنوں کے بعد اس وقت کا بادشاہ خلیفہ معتصم باللہ, اس نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. مسئلہ سمجھے ذرا, قرآن اللہ کی, حالانکہ پوری ملت اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. اس وہ بادشاہ معتزلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا, اس نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے, صفت نہیں. جس طرح اللہ نے آدم کو پیدا کیا اس طرح قرآن کو بھی پیدا کیا. حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہے, کہ جب سے اللہ موجود ہے اس وقت سے لوہے محفوظ میں اللہ کا قرآن موجود ہے, یہ عقیدہ. بادشاہ نے جب یہ اس عقیدے کے بارے میں اعلان کیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس کو میں جیل میں ڈال دوں گا, سارے بڑے بڑے پیر اور مولوی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ایک احمد بن حنبل تھا جس نے اعلان کیا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اس جرم میں احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا گیا. احمد بن حنبل کو روزانہ مار پڑتی ہے. محمد بن شیری کہتے ہیں کہ روزانہ 40 کوڑے احمد بن حنبل کی پشت پر پڑتے ہیں, اور اس کو جب ہوش آتا ہے وہ کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں, گناہ میں گرفتار نہیں ہوا ہوں. میرے دوستو 40 دن گزر گئے, پوری مملکت میں پورے ملک میں ہنگامہ ہو گیا, لوگوں نے کہا ہم جیل کا دروازہ توڑتے ہیں, احمد بن حنبل کو رہا کراتے ہیں. امام احمد بن حنبل جیل میں موجود ہے, حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے, احمد بن حنبل جیل سے باہر نکلتا ہے. احمد بن حنبل باہر نکلا تو اپنے شاگرد کے سامنے کہتا ہے باہر نکلتے ہوئے کہ اے ابو حصہ تجھے مبارک ہو. احمد بن ابن امبل نے جب کہا ابو حیصہ تجھے مبارک ہو، شاگرد حیران ہو گئے کہ ابو حیصہ تو اس دور کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، احمد بن حنبل نے ہمارے استاد نے اس ڈاکو کو مبارک دی ہے، کیا وجہ ہے؟ پوچھا اے استاد بتائیے آپ نے ابو حیصہ کو کیوں مبارک دی؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں جیل میں داخل ہوا تو ابو حیصہ جو اس دور کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اس جیل میں موجود ہے، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا اے وقت کے امام میں وقت کا ڈاکو ہوں، ساری گورنمنٹ مجھے مار مار کر چوریاں اور ڈکیتیاں منانا چاہتی ہے، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، اپنی غلط روش پہ قائم ہوں، میں اپنے قدم سے اپنے موقف سے نہیں ہٹتا، میں اپنے پاؤں سے نہیں پھسلتا، اے امام میں ڈاکو ہو کر اپنی بات پہ پکا ہوں، اور تو امام ہو کر اگر اپنے قدموں سے پھسل گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں پھسل جائیں گی۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے جس تاریخ کی وجہ سے آج اسلام تیرے اور میرے پاس پہنچا۔ یہ کون ہے؟ یہ امام غزالی ہے، سب کو رحمت اللہ تعالی، امام غزالی ہے۔ امام غزالی کون ہے کہ جس نے اپنے دور کے فلسفی بادشاہوں سے ٹکر لی ہے؟ امام غزالی نے فلسفیانہ طرف سے اسلام کی حفاظت کی ہے، جب فلسفے نے عقل کی باریکیوں نے کہا اسلام دنیا کا نظام نہیں ہو سکتا، توحید پر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت امام غزالی نے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا ہے۔ امام غزالی وہ عظیم انسان ہے۔ ایک عجیب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور کی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، عیسیٰ بھی تشریف فرما ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے ہم بنی اسرائیل کے نبی ہیں، آپ کے علماء ہمارے برابر ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دیتا، میری امت کا یہ عالم امام غزالی بیٹھا ہے، یہ اس کا جواب دے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کہا کہ اے غزالی بتا، اے غزالی بتا کیا جواب ہے اس کا کہ تم علماء ہو کر نبیوں کا مقابلہ کس طرح کرو گے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السلام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب توجہ فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام غزالی نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثراہ، یہ باتیں کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی بڑی عجیب بات ہے، میں تجھ سے کوئی اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہا، پھر رحمت اللہ کہا، پھر وبرکاتہ کہا، پھر طاب ثراہ کہا، پھر مغفرتہ کہا، پھر طیبتہ کہا، کیا جواب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتا کہ تو نے وعلیکم السلام کو لمبا کیوں کر دیا؟ میں نے تو کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بھی کہتا ہوا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو نے آگے سے وبرکاتہ وطیبتہ وطاب ثراہ یہ لمبا کیوں کر دیا؟ پہلے اس کا جواب دے، اگلی بات بعد میں کروں گا۔ امام غزالی عالم تھا، اس نے کہا اے نبی، اے موسیٰ، اے بنی اسرائیل کے پیغمبر، میں بھی اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم بتاؤ کہ جب تم نے خدا سے پوچھا تھا، اللہ نے تم سے پوچھا تھا، بنی اسرائیل کی جب بکریاں چرانے کے لیے تم گئے تھے تو اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کہنا تھا یا عصا، یہ لاٹھی ہے، خدا نے تو نہیں پوچھا تھا کہ لاٹھی کس کے لیے، تم نے آگے سے کہہ دیا یا عصا اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، میں بکریوں کے لیے اس میں آسرا لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں۔ خدا نے پتے جھاڑنے کا تو پوچھا نہیں تھا، خدا نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا اس سے تکیہ لگاتے ہو، خدا نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب میں تو نے کہا کہ اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیا مآرب اخرى، اور بھی بڑے بڑے کام ہیں، اور خدا نے تو یہ بات نہیں پوچھی تھی، اے موسیٰ میں بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے وعلیکم السلام لمبا کیوں کیا، پہلے تو بتا کہ تو نے وما تلک بیمینی کا لمبا کیوں کیا۔ امام غزالی نے جب یہ بات کہی تو موسیٰ نے بڑی عجیب بات کہی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے امام غزالی، اے امام غزالی، میں اللہ کا کلیم ہوں، میں اللہ کا کلیم اور کلیم کو محبت ہے خدا سے، اللہ سے کلام کرتا ہوں اور کلام میں مجھے پیار ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سے کلام کروں تو کلام کو لمبا کروں، میں کلیم ہوں اور کلیم کو کلیم، تو میں بھی کلیم کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تم نے خدا سے کلام کی، میں نے خدا کے کلیم سے کلام کی، اگر تم خدا کے کلام کو لمبا کر سکتے ہو تو میں کلیم کے ساتھ کلام کو لمبا کر سکتا ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی تمہاری بات ٹھیک ہے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ آپ کے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں. یہ امام غزالی جس کو 4 سال بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا اسلام کے لیے, اور یہ دیکھو ایک بڑا جید عالم ہے جو بیٹھ کر کتابیں لکھتا تھا, عالم تھا, 10-10 ہزار علماء جس کے حلقے درس میں حدیث پڑھا کرتے تھے, جس کا نام ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ. وہ ابن تیمیہ جس کے بارے میں انور شاہ کشمیری کہتا ہے میں اس کے علم کو دیکھتا ہوں تو میری پگڑی زمین پر گرتی ہے, اتنا بڑا عالم ہے. 600 کتابیں عربی زبان میں اس نے لکھی, اس کے صندوقوں میں 600 کتابیں پڑی تھی. جب اس کی وفات ہوئی, وفات کہاں ہوتی ہے, جس وقت تتاری فوجوں کا مقابلہ ہوا تو ابن تیمیہ نے علم کی مسلط کو چھوڑ دیا, خانقاہ کی مسلط کو چھوڑ دیا, خود میدان عمل میں اترا, بالآخر گرفتار ہوا اور دمشق کے قلعے میں, دمشق کی جیل میں 3 سال تک ابن تیمیہ رہا جیل میں. اور ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا, ابن تیمیہ کا جنازہ جب جیل سے اٹھا 1 لاکھ علماء نے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ادا کی. مجھے ایک آدمی ایسا بتا کہ جس نے دین پر استقامت نہ سکھائی ہو, جس نے دین کے لیے مار نہ کھائی ہو, جس نے دین کے لیے اپنا آپ نہ لٹایا ہو. آپ آئیے ایک ایسے مرد قلندر کے پاس جس کا نام شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی ہے, سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک طرف اکبر بادشاہ کی سلطنت ہے, دوسری طرف قدر کے کپڑے پہننے والا یہ مرد درویش مرد بے گلیم تھا, یہ مرد بے نوا تھا وہ جس کا نام شیخ احمد سرہندی تھا. سارے مولوی مخالف تھے, سارے پیر مخالف تھے, سارے چودھری مخالف تھے, سارے لینڈ مخالف تھے, لیکن اکبر کی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے یہ مرد قلندر شیخ احمد سرہندی تنہا میدان میں اتر آتا ہے. اب آخر اکبر فوت ہو گیا, اس نے اس نے جیل میں ڈال دیا مجدد الفسانی کو. پھر جہانگیر آیا, جہانگیر کے دربار میں شیخ احمد سرہندی کو سجدہ کرنے کے لیے لایا گیا. شیخ احمد سرہندی اس کے دربار میں آئے, بہت بڑا لوہے کا گیٹ تھا, مولویوں نے کہا, درباری ملاؤں نے کہا یہ ایسے سجدہ نہیں کرے گا, ایک گیٹ بناؤ, چھوٹا سا دروازہ لگاؤ, اس دروازے کے اندر سے جب یہ گزرنے لگے اس کا سر جھک جائے گا. ہم کہیں گے دیکھو مجدد نے سر جھکا دیا, مجدد بھی مجدد تھا. اس نے گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے اپنا منہ نیچے کرنے کی بجائے اپنی ٹانگوں کو اندر داخل کیا اور اکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور اس نے کہا اے اکبر, اے جہانگیر, تو بھی جھوٹا, تیرا دین بھی جھوٹا, تیرا مذہب بھی جھوٹا, میں بھی سچا, میرا خدا سچا, میرا مصطفیٰ سچا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی غار سے جہانگیر حیرت میں پڑ گیا. بالآخر دنیا نے دیکھا کہ جہانگیر جیل میں مجدد الفسانی کے دروازے پر گیا, جا کر توبہ کی, سر جھکایا, توبہ کر کے مجدد الفسانی کے ہاتھ پر نئے سرے سے حضور کا کلمہ پڑا, ان کا مرید بنا, جیل سے باعزت طور پر ان کو رہا کیا. اور اسی وجہ سے علامہ اقبال شاعر مشرق نے مجدد الفسانی کی قبر پر 1934 میں جا کر کہا تھا, علامہ اقبال نے شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی کی قبر پر جو خراج تحسین پیش کیا اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. ذوق تازہ ہے, ذوق تازہ ہے کہ کوئی نہیں, کوئی گال سمجھ آ رہی ہے؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی قبر پر لکھا تھا انگریز نے جس کے انگوٹھے کاٹ دیے تھے لیکن اس کے ایک پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا, اسی شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبد العزیز تھا جس نے فتویٰ جاری کیا تھا انگریز کے خلاف, انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے. اس وقت سے 2 طبقے پیدا ہوئے, شاہ عبد العزیز نے کہا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے, یہ شاہ عبد العزیز کا اعلان تھا. اور اس نے کہا کہ انگریز کے خلاف لڑائی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر عالم پر فرض ہے, ہر دیندار پر فرض ہے. اس فتوے کی بنیاد پر, شاہ عبد العزیز کے اس فتوے کی بنیاد پر مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا شیخ محمود الحسن, مولانا بیت اللہ سندھی سروں پر کفل باندھ کر پورے 50 سال تک برطانوی اقتدار سے ٹکراتے رہے, اس لیے کہ شاہ عبد العزیز کا فتوا انگریز کے خلاف آ چکا تھا. ایک طرف شاہ عبد العزیز کا فتوا تھا اور دوسری طرف
انگریز کے حق میں فتویٰ کئی مولویوں نے دیا تھا، شاہ عبد العزیز کا فتویٰ تھا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اس فتوے پر عمل کرنے والے انسان کا نام فتح علی سلطان ٹیپو تھا، جو 1792 میں انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا۔ شاہ عبد العزیز نے 1764 میں فتویٰ جاری کیا تھا، 1792 میں سلطان ٹیپو میدان میں اترا، انگریز کا مقابلہ کیا، اس کے بعد نواب سراج الدولہ میدان میں آیا، اس نے انگریز کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد میرے دوستو راجہ رنجیت سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہ عبد العزیز کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبد العزیز کے شاگرد حضرت سید احمد شہید سروں پر کفن باندھ کر رائے بریلی سے چلے اور درہ خیبر سے ہوتے ہوئے پشاور پر حملہ کر کے پشاور کو فتح کیا۔ اس وقت پنجاب بھی راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت میں شامل تھا، پشاور فتح کیا، اطمانندی فتح کیا اور بڑے بڑے علاقے فتح کر کے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر یہ مجاہد آئے، 450 آدمیوں کو بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شہید کرا دیا، ان کی گردنیں کٹ گئیں، وہ ذبح ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ میرے دوستو ایک طرف شاہ عبد العزیز کا فتویٰ تھا، جس فتوے کی بنیاد پر سلطان ٹیپو میدان میں آیا، جس فتوے کی بنیاد پر نواب سراج الدولہ میدان میں آیا، جس فتوے کی بنیاد پر شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید میدان میں آئے، جس فتوے کی بنیاد پر مولانا قاسم نانوت بھی میدان میں آیا، اور دوسری طرف میرے دوستو انگریز کے ٹوٹوں کا گروہ تھا، انگریز کے نمکھاروں کا گروہ تھا، انگریز کے نام لیواؤں کا گروہ تھا، انگریز کے سامنے کاستہ دبائی لے کر بھیک مانگنے والوں کا گروہ تھا، انگریز کے سامنے سر جھکانے والوں کا گروہ تھا، انگریز کے حق میں تاریخ لکھنے والے ملاؤں اور پیروں کا گروہ تھا، انگریز سے معافی مانگنے والوں کا گروہ تھا، جس کے سرخیل کا نام میر صادق تھا، جو شاہ سلطان ٹیپو کا غدار تھا، میر صادق تھا، دوسرے نمبر پر میر جعفر تھا، تیسرے نمبر پر راجہ رنجیت سنگھ تھا، اور چوتھے نمبر پر میرے دوست مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور پانچویں نمبر پر احمد رضا خان بریلوی تھا۔ صلاح رات ایک گندا کیڑا علماء دیوبند کے خلاف یہاں بکواس کر کے گیا ہے اور چیلنج کرتا پھرتا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، ہمارا محاذ رافضیت کے خلاف ہے، ہمارا محاذ قادیانیت کے خلاف ہے، لیکن اگر ہمارے راستے میں تمہارا روڑا آیا اس روڑے کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیں گے۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تم ہمیں چیلنج کرتے ہو، تمہیں میرا چیلنج بھول گیا، جب راول پنڈی میں 3 پہلے میں نے چیلنج کیا تھا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی اور مرزا غلام احمد قادیانی ان دونوں کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیا، 1,750,000 روپے کی تھیلی ایک انگریز کی طرف سے احمد رضا بریلوی کو ملی، جس کو ایک انگریز جس کا نام تھا مسٹر رابنسن برطانیہ کی انڈیا آفس لائبریری میں پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر تم نے رافضیت کو خوش کرنے کے لیے، اگر تم نے یہودیت کے چربے کو خوش کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کے مقابلے میں کوئی روڑا اٹکایا، تو میں برطانیہ کا وہ غیر مطبوع مواد جس میں تمہارا بابا احمد رضا، تمہارا بابا نعیم الدین مراد آبادی، تمہارا بابا سید دانا پوری، تمہارا بابا حشمت علی، تمہارا بابا احمد رضا جس سیلاب میں بہ جائیں گے، اور میں آج اس اجتماع میں دنیا بریلویت کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ احمد رضا بریلوی اور غلام احمد قادیانی ان دونوں کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے، امت کو لڑانے کے لیے، ملت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے پیدا کیا، مجھ پر بریلویت ہائی کورٹ میں مقدمہ چلائے، اگر انگریزوں کی کتابوں سے احمد رضا اور احمد غلام احمد قادیانی کو انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں تو میری سزا گولی ہے۔ بات کیا کرتے ہو، آج یہ یہاں جنگ میں شیعہ کو خوش کرنے کے لیے دیوبندیت دیوبند کے سرخیلوں پہ بکواس کرتے ہیں۔ 2-3 پہلے جب قادیانیت کا مسئلہ اسلام آباد میں علماء دیوبند نے حل کرایا تو انہوں نے لاہور میں شاہی مسجد کے اندر ایک نعرہ لگانے والے کا ڈرامہ رچایا کہ اس نے نعرہ رسالت مردہ باد کہا اور جناب چار پندرہ میں نے لاہور میں چیلنج کیا تھا اس بجو کی صورت والے محمود رضوی کو, میں نے کہا کہ تو روز حلال کمیٹی کا صدر ہے اور بے ایمان, اور تجھے رات کو چاند نظر نہیں آتا, تجھے دن کو بندہ نظر نہیں آتا, رات کو چاند کیسے نظر آ جائے گا؟ کہتے جناب وہ لاہور کی شاہی مسجد میں نعرہ رسالت مردہ باد کا نعرہ لگا, میں نے لاہور میں کہا اور بے ایمان میرا مجھے نعرہ رسالت کا, ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں لیکن ہم نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں, ہم نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں, تم یا رسول اللہ کہتے ہو, اور یا رسول اللہ میں ایک یا ہے, محمد رسول اللہ میں ایک محمد ہے, رسول اللہ دونوں میں موجود ہے, اور تم لوگ تم نے یا کو پسند کر لیا, ہم نے محمد کو پسند کر لیا, فرق تو صرف کتنا ہے, ہم نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں, محمد رسول اللہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے, محمد رسول اللہ کا لفظ کلمے میں موجود ہے, کبھی لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو کر دکھا, تجھے بھی کلمہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہمارے نعرے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے, محمد رسول اللہ علماء دیوبند کا نعرہ ہے اور تیرا نعرہ یا رسول اللہ ہے, اور کسی عیسائیوں کے ملک میں تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہے گا, عیسائی سمجھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں, اس لیے کہ عیسیٰ کو بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے, اور تو کسی یہودیوں کے ملک میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہے گا, یہودی سمجھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں, اس لیے کہ موسیٰ کو بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے, لیکن علماء دیوبند دنیا کے جس خطے میں نعرہ رسالت محمد رسول اللہ کہے گا ہر کافر سمجھے گا کہ محمد کی امت بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا جب کسی نے مردہ باد کہا تھا اس وقت تم کہاں سو گئے تھے, پندرہ دن تک تمہیں کچھ نہ ہوا, جب پندرہ دنوں کے بعد تمہیں ڈھائی لاکھ روپے کا چیک مرزا طاہر سے ربوے سے مل گیا, پھر تم سارے یا رسول اللہ کانفرنس میں منعقد کرنے لگے, اس وقت بھی دو پن نے تمہاری سازش کو بے نقاب کیا تھا, آج بھی سپاہ صحابہ تمہاری خمینی کی ایجنٹی کو شیعہ نوابی کو بے نقاب کر کے رہے گی, اور اگر تمہیں اتنا گھمنڈ ہے اے مغربا پر تو آج مائی کلال کوئی رضا خانی میری بات سن رہا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں ہائی کورٹ میں مجھ پر مقدمہ چلاؤ, احمد رضا اور غلام احمد قادیانی انگریز کے ایجنٹ ہیں, انگریز کے ایجنٹ تھے اور اس کی ساری نسل انگریز کی مانوی اولاد ہے. ایک بات سنیں, توجہ ہے اور میرے اندر توجہ ہے, توجہ ایک میری بات ذہن میں رکھے, ایک توجہ ہے توجہ, مولانا ایک مولوی احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی 1856 میں, کس تاریخ کو تاریخ یاد رکھیں, میرے پاس شجرہ نسب موجود ہے, میں سارے شجرے جانتا ہوں, میری زبان نہ کھلواؤ, ایک شبیر ہاشمی یا کوئی رضا خانی چیلا میرے اس چیلنج کا جواب دے, توجہ کریں, 1856 میں احمد رضا بریلوی پیدا ہوا, 1856 میں, 1842 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا, کتنا فرق ہے عمر میں, 1408 میں مرزا قادیانی مرتا ہے, 1922 میں احمد رضا بریلوی مرتا ہے. کتنی عمر ہے, کتنا فرق ہے؟ پیدائش بھی 14 سال فرق اور وفات میں بھی 14 سال. اس کا مطلب ہے کہ توجہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر ایک تھی, دونوں کی عمر
ایک تھی,
دونوں کی عمر
ایک تھی.
میں جب رضا خانیوں سے کہتا ہوں جناب 1857 کی جنگ آزادی میں علماء لدھیانہ, علماء اہل حدیث, علماء ننوتا, علماء فرنگی محل, انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کا مقابلہ کیا. اس وقت مولوی احمد رضا بریلوی کہاں تھے؟ سیدھی بات ہے, کہتے جناب وہ تو ایک سال کے تھے, 1856 میں پیدا ہوئے تو 1857 میں تو ایک سال کے تھے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, وہ تو ایک سال کے تھے, ان کے ابا جی کہاں تھے؟ ان کے ابا جی بھی مولوی تھے. مولوی احمد رضا کے باپ کا نام تھا مولوی نقی علی, دادے کا نام تھا مولوی کاظم علی, پر دادے کا نام تھا مولوی تقی علی. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ نام سنیوں والے ہیں کہ شیعہ والے ہیں. میرے پاس دلائل ہے کہ میرے پاس 27 دلیلیں ہیں کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے چیلنج کو قبول کرو کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا. اور یہ نام ہے, توجہ کریں, باپ کا نام نقی علی, دادے کا نام کاظم علی, پر دادے کا نام تقی علی, ٹھیک ہے. اپنا نام احمد رضا, بیٹے کا نام حامد رضا, دوسرے بیٹے کا نام حسنین رضا, ایک کا نام مصطفیٰ رضا. یہ رضا خانیوں والے, یہ اہل سنت والے نام ہے کہ شیعہ والے نام؟ ہم تمہیں کیسے مانیں کہ تم جناب اہل سنت کی اولاد ہو؟ تم تو خود شیعہ کی اولاد ہو. تم نے شیعہ کی نمائندگی کرنی ہے اور تمہیں انگریز نے پیدا کیا, تمہیں بھی اور غلام احمد قادیانی کو بھی. تم دونوں کو, غلام احمد قادیانی کو علیحدہ نبی بنا کر بھیج دیا اور احمد رضا بریلوی کو علیحدہ مجدد اور امام بنا کر بھیج دیا. امام ماننا یہ تمہاری تاریخ ہے. تم احمد رضا کو امام احمد رضا کہتے ہو اس لیے کہ شیعہ بھی اپنے 12 اماموں کو امام کہتے ہیں. تمہارا شجرا شیعہ سے ملتا ہے اس لیے تم اماموں کی بات کرتے ہو. اور پھر جناب علی, اگر تمہارے مولوی احمد رضا کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں آ سکتا تھا تو چلو احمد رضا کا استاد 1857 کی جنگ آزادی میں آ جاتا, ٹھیک ہے نا بھائی؟ استاد آ جاتا. لیکن استاد کیسے آتا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ احمد رضا کا استاد کون تھا. میں بتاتا ہوں احمد رضا کا استاد کون تھا, ٹھیک ہے؟ مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر, جو غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی تھا. بریلویوں کی لکھی ہوئی کتاب سوانح اعلی حضرت جو سائیوال مکتبہ فریقیہ سے چھپی ہے, اس میں لکھا ہے کہ مرزا غلام قادر کے پاس اعلی حضرت 7 سال تک پڑھتے رہے. اور تم تو غلام احمد قادیانی کے خاندان سے پڑھتے ہو, تمہارا نبوت کے عشق سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں, میں نے چیلنج کیا رضا خانیوں کو, ٹھیک ہے, میں نے کہا, لیکن میں ایک اور بات کہہ کے پھر دوبارہ وہ بات دہراتا ہوں. مولوی احمد رضا بریلوی سن 1878 میں اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا, اور 1880 میں اس نے فتویٰ جاری کیا. پہلا فتویٰ مولوی احمد رضا بریلوی کا, پہلا فتویٰ کہ سارے ہندوستان کے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں. کس میں شامل ہو جائے؟ احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کہاں شامل ہو جائے؟ کیوں کہ کانگریس نئی نئی جماعت بنی تھی اور ایک انگریز لارڈ لکھنتو وہ کانگریس کا بانی تھا. اس نے کانگریس بنائی تھی ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریز سے تعاون کرانے کے لیے کانگریس ملی تھی. جب انگریز سے تعاون کرنے کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور جس وقت 1920 میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر قرار پائے اور انہوں نے فتویٰ جاری کیا, انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت عثمانیہ کے مسئلے پر انگریز نے ہم سے تعاون نہیں کیا, اس لیے آج کے بعد کانگریس انگریز کے خلاف بغاوت کرے گی, انگریز کی مخالفت کرے گی. تو 1921 میں احمد رضا بریلوی نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد جو سنی کانگریس میں شامل رہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. جب کانگریس انگریز کی حمایت کے لیے بنی تو شامل ہونے کا مشورہ دیا, جب انگریز کی مخالفت کی تو نکل جانے کا مشورہ دیا. یہی وجہ ہے کہ انگریز کا سب سے بڑا ہندوستان میں ایجنٹ غلام احمد قادیانی اور محمد رضا بریلوی تھا. اور اگر تم بعد میں آؤ تو میں جنگ کے لوگوں میں شائع کروں گا جو 1936 میں مولوی احمد رضا بریلوی کے لڑکے مصطفیٰ رضا کا بیان ہے, جس میں احمد رضا کا بیان ہے. اس احمد رضا کے لڑکے نے انگریز کے لیے کے نام اپیل شائع کی ہے, ملکہ کے نام, ملکہ وکٹوریا کے نام اپیل شائع کی کہ میرا باپ وفاداری میں کم, میرا باپ تمہارا بڑا وفادار تھا, میں بھی وفاداری میں کم نہیں ہوں, اس لیے میرا بھی وظیفہ بڑھایا جائے. وہ 17 آزادی اخبار 1936 دلی سے وہ بیان شائع ہوا, اور اس بیان سے معلوم ہوتا ہے احمد رضا بھی انگریز کا ایجنٹ تھا, اس کی اولاد بھی انگریز کی ایجنٹ تھی. ٹھیک ہے, اور ربنسن ایک انگریز ہے, مورخ ہے برطانیہ کی, انڈیا آفس لائبریری میں اس کی کتاب موجود ہے کہ انگریز ہندوستان میں ہمارے دو آدمی تھے, ایک احمد رضا بریلوی اور ایک غلام احمد قادیانی. ان دونوں ان بیانات کے بعد بریلوی امت کا, رضا خانی قوم کا کوئی چیلا, کوئی نطفہ, کوئی رضاکار, کوئی کارکن جہاں موجود ہو اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنا ماحول بچانے کے لیے مجھ پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ قائم کرے کہ ضیاء الرحمان فاروقی نے اعلیٰ حضرت کو انگریز کا ایجنٹ کہا. ہائی کورٹ میں انگریزی کی کتابیں لا کر اگر احمد رضا کو میں انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں, میری سزا گولی ہے, میری سزا موت ہے, میری سزا جو تجویز کرو مجھے منظور ہے, لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میں نے پنڈی میں چیلنج دیا لیکن آج تک کوئی حلالی بیٹا وہاں سے پیدا نہیں ہوا, اور نہ جنگ کی سرزمین پر ایسا کوئی رضا خانیوں کا حلالی بیٹا موجود ہے. اور پھونکتے اس عطا اللہ شاہ کو ہو جس نے 11 سال انگریز کی جیل کاٹی, 11 سال. تم عطا اللہ شاہ کو کہتے ہو وہ انگریز کا جنگ تھا, مجھے بتاؤ احمد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا, نعیم الدین مراد آبادی ایک دن جیل میں نہیں گیا, احمد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا, یہ انگریز کے مخالف ہو گئے. اور عطا اللہ شاہ 11 سال جیل میں گیا, حبیب برمان لدھیانوی 19 سال جیل میں گیا, حسین احمد مدنی 4 سال کالا پانی مالٹا کے جزیرے میں گیا, جعفر سنیسری 14 سال کالا پانی میں رہا, ابوال کلام آزاد 13 سال جیل میں رہا, اور مولانا شبیر احمد عثمانی 3 سال جیل میں رہا, محمد علی جلندری 18 سال جیل میں رہا, عبید اللہ سندھی 25 سال جلا وطن رہا. اور جو جلا وطن رہے, جو پھانسیوں پہ پر چڑھے, جو جیلوں میں گئے, انگریز کے دشمن تھے, تم انگریز سے معافیاں مانگتے رہے, انگریز کی جاسوسیاں کرتے رہے. لیکن میری بات ذہن میں رکھیں, بات تو بڑی بکواس کی ہوگی لیکن میرا چیلنج قبول کرنے کی ضرورت کسی احمد رضا کے حلالی دے دے. اور آپ گواہ رہے میری اس تقریر کے بعد, ایک بات یاد رکھیں, یہ بڑا بولیں گے, بڑی بکواس کریں گے, یہ بے ایمان ہے, یہ کافر ہے, یہ نجدی ہیں, یہ وابی ہیں, ان کے پیچھے نہ جاؤ, یہ تبلیغی بستر والے سب کچھ کہیں گے, لیکن میرے چیلنج کا جواب نہیں دیں گے. دیکھیں تجربہ کریں, تجربہ کھلا, ٹھیک ہے کھلا, کتنے لوگ, ہزاروں لوگ موجود ہیں, کھلا تجربہ, بڑا بکواس کریں گے, بڑا الزام لگائیں گے, لیکن ایک رضا خانی میرے چیلنج کا جواب نہیں دے گا. میری پشین گوئی ہے, ٹھیک ہے, زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن ہائی کورٹ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمارا شیر اسلام مولوی اکنواز رافضیت کے بارے میں چیمپئن ہے تو رضا خانیوں کا پوسٹ مارٹم اللہ کے فضل سے ہمارے دل میں. حامد رضا نے مولانا ظفر علی خان سے کفر کا فتویٰ لگایا تو ظفر علی خان نے پتا کیا تھا, اور کفر کے فتوے سب پر لگائے, اور کفر کا فتویٰ جب ظفر علی خان پہ لگا اس نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ. بڑی بات ہے, اس نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ, اور ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین ٹکے ٹکے فتوا, ملتے ہیں کوڑی کے اب, خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وہ املی لہم ان کئی دیمتی. اور جب محمود رضوی کے باپ احمد باپ نے فتوا فتوا دیا احمد رضا مولانا ظفر علی خان کے خلاف کفر کا اور اس کی تائید کی حامد رضا نے احمد رضا کے لڑکے نے, تو ظفر علی خان نے کہا کوئی ترکی لے گیا, کوئی گریبا لے گیا, کوئی دامن, کوئی ترکی لے گیا, کوئی ایرا لے گیا, کوئی دامن لے گیا, کوئی گریبا لے گیا, رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا, وہ بھی ہم سے چھین کر حامد رضا کا لے گیا. جب مولوی دیدار علی لاہور والا دیدار علی جانتے ہو, یہ ان کا بہت بڑا مشرق اعظم تھا, ابو جہل تھا, ابو جہل دیدار علی کو جانتے ہو, یہ ابو جہل تھا, توجہ کریں, اس نے جب علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگایا, بلکہ علامہ اقبال پہ فتویٰ لگایا, علامہ اقبال کو جب کافر کہا نا مولوی دیدار علی نے, تو علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی, بہت تازہ ہے, علامہ اقبال نے کہا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی, اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی. اس وقت ان کی ماں مر گئی, اور اب مولانا علامہ ثانی ظہیر شہید ہوئے, اب جناب ایک فیصلہ آباد کے ملا نے کہا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, میں نے کہا جو مردود ہوتا ہے اس کو جنت البقیع میں بلایا جاتا ہے, اور مردود علامہ احسان اللہ ظہیر نہیں, جس مردے کو, جس زندے کو پاکستان سے وہاں بلا لیا, جس زندے کو اور ریاض سے مردے کو بلا لیا, ریاض میں فوت ہو گئے تو وہاں سے بلا لیا, مردود تم ہو جن زندوں کو وہاں سے نکال دیا گیا, جن زندوں کو اشتہاری ملزموں کے فوٹو لگتے ہیں تھانوں میں, اور ان کے فوٹو لگے جدے کے ایئرپورٹ پر, کہتے کھلا شہر قرار دو مکے کو تاکہ تیری تیجی تے گیارہویں اتے آوے, ہاں تاکہ تیری گیارہویں تیجا ساتا چالیواں اتے آوے, تاکہ تینوں روپیہ دی جگہ تے نظرانے ریالاں دے ملن, اور تو الٹا لٹک جا احمد رضا کی قبر پر رو, تو کہتا ہے کل سلیمان پر پابندی لگی اور تیرا تو مکے مدینے میں داخلہ بند ہو گیا, اور جس کو محبوب کی گلی میں جانے نہ دیا جائے وہ مردود ہوتا ہے, مردود ہوتا ہے کہ نہیں, اور ان کا داخلہ وہاں سے پتا کیوں بند ہوا, میں بتاؤں کیوں بند ہوا, صرف ایک لفظ, اور پاکستان میں ایک جامعہ مسجد میں کوئی نماز پڑھے ستائی کا ثواب ہے, ایک مسجد میں نماز پڑھے کتنی جماعت تھی, خدا نے کہا کہ تم نے تبلیغی جماعت والوں کو اس مسجد سے نکالا جہاں سے ستائی کا ثواب ملتا ہے, میں تمہیں, میں مجھے بھی خدا نہ کہنا اگر تمہیں وہاں سے نہ نکالوں جہاں سے ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے. ان پر اب قیامت طاری ہے, اب اور کوئی بہانہ نہیں ملا, اب جب دیکھا کہ سارا ملک سپاہ صحابہ کے ساتھ ہے, اب جناب طرح پگنڈا کرتے مطالبہ کرتے بھی ان کو نعرے ہاں کرو, جا اس طرح مطالبہ نہ کر, اور تو کہنا پیرا نے پیر اور میری بگڑی بنا دے گا, جا اتنے قبر پہ جا کے احمد رضا بھی قبر پہ رو, اور اسی تے مر گئے ہیں سپاہ صحابہ لے گئی ہے, جا اور پیرا نے پیر بھی ساڈا, بابا فرید بھی ساڈا, خواجہ معین الدین اجمیری بھی ساڈا, سلطان باؤ بھی ساڈا, اور تیرا ککر شاہ, تیرا ٹالی شاہ, تیرا پتوڑی شاہ, تیرا لوٹے شاہ, تیرا جناب علی, تیرا ٹالی شاہ, اور علماء پیر بھی ساڈے, علماء بھی ساڈے. جل کے دوستو تمہیں مبارک ہو, سپاہ صحابہ کی آواز اب ایران کی پارلیمنٹ تک پہنچ چکی ہے, مطالبے ہم نے کل رات دو رکھے انتظامیہ پر, ڈی آئی جی ڈیرا غازی خان اور کمشنر ڈیرا غازی خان دونوں چل کر ملتان آئے سپاہ صحابہ کے پاس, کس کے پاس آئے, تو تیرے تینوں تکلیف ہے کہ تیرے کو کدے پٹواری نہیں چل کے آیا, وہ بکواس کرنا ہے, دونوں چل کر آئے سپاہ صحابہ کے پاس, ٹھیک ہے, ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں ہمارے مطالبے کو مان کر دانش مندی کا ثبوت دیا, ٹھیک ہے نا بھائی, مولانا حق نواز کے سامنے ہم نے کہا ہمارے دو مطالبے ہیں فوری, ایک مطالبہ آیا کہ مولانا حق نواز کو رہا کرو, دوسرا مطالبہ آیا کہ 28 بچے چھوٹے چھوٹے جن کو قتل کے کیس میں جھوٹا ملوث کیا دیا گیا ان کو چھوڑو. حق نواز نے کہا جب تک ایک بچہ بھی جیل میں ہے میں باہر آنے کے لیے تیار ہوں. میں اتنے رفقا کو سلام کرتا ہوں خدا کی قسم قاری اسار القاسمی سب باپ ہسپتال میں پڑا ہے لیکن سپاہی صحابہ کا اداکار. شیخ حاکم علی ہے یوسف مجاہد ہے اللہ تعالیٰ ان کے پاس استقلال میں قوت دے. یہ سپاہی صحابہ کو ایسے ہیرے ملے جس کی مثال کوئی نہیں. اور تو اللہ شاہ بخاری کی بات کرتا ہے اور میں کہتا ہوں آج سپاہی صحابہ کے لیے تارک اقبال در در پھرتا ہے تو اس کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور بدعت کی اولاد ڈوب کر مر جا اور قبرہ چٹن والے آپ بھج کے مر جا اور کفن چور چوری کرنے والے آ مر جا بھج جا سپاہی صحابہ تیرے دماغ پہ چڑھ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق. ایک نام بھائی ایک نام